نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. ایک شعر ہے، اجڑتی دنیا ہم سے کہہ رہی ہے ہمیں عقبا سجانی چاہیے اب، اجڑتی دنیا ہم سے کہہ رہی ہے ہمیں عقبا سجانی چاہیے اب، سب نزدیک ہیں پیشی کی گھڑیاں، قیامت یاد آنی چاہیے اب. روزانہ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ آج کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو کل کسی اور کا اٹھ رہا تھا، تو یہ دنیا اجڑ رہی ہے. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا گھر آباد ہوتا ہے، اور جب اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک شخص کم ہو جاتا ہے، ایک رونق کم ہو جاتی ہے، تو یہ گھر اجڑتا ہے، یہ گھر ویران ہوتا ہے. کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے گھر اجڑتا ہے، پورا نہیں تو ایک حد تک اجڑتا ہے. گھر میں کسی سبب سے غمی آ جاتی ہے، پھر اس میں ویرانی آتی ہے، وہ گھر اجڑتا ہے. تو چاروں طرف جب ہم دیکھتے ہیں، بشرطے کہ ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ دنیا اجڑنے والی ہے. کوئی اس دکھ میں ہے، کسی کے گھر میں یہ کمی ہے، کسی کے گھر میں یہ غمی ہے، کسی کے گھر میں یہ ویرانی ہے. دنیا تو جیسی ہے ویسی ہی رہے گی قیامت تک، لیکن کبھی مال چلا گیا، کبھی صحت چلی گئی، کبھی عزت چلی گئی، کبھی انسان چلا گیا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں. تو باغ جو ہے باغ، اس میں بلبل بہت پیاری آواز سے گانے والا پرندہ، وہ آتا ہے اور وہ گاتا ہے تو باغ میں دل لگتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے آباد ہے انسانوں سے، اور پھر یہ مزید آباد ہوتا ہے انسانوں کی اچھی حالتوں سے. تو انسان تو بہت سارے ہیں لیکن غم والے ہیں. ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو ٹی بی ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے. دیکھو انسان ہے لیکن حالتیں ان کی اچھی نہیں ہے، تو ویرانی ہے اس گھر میں. اور گھر ہے لیکن کوئی رہتا ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، تو اعلیٰ درجے کی ویرانی. تو یہ دنیا تو جیسی ہے ویسی ہی رہے گی قیامت تک، لیکن جن لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. یہ ہم سب جو ہیں، یہ اس دنیا کے چمن کی بلبلیں ہیں. وہ بلبل اڑ کر آتی ہے باغ میں، اور تھوڑی دیر کے لیے درختوں میں اڑ کر پھولوں سے لطف اندوز ہو کر اپنا گانا گا کر چلی جاتی ہے. تو اسی طرح ہم لوگ بھی پیدا ہوئے, کسی کی 40 سال کی عمر ہے, 50 سال کی, 60 سال کی, اتنی دیر تک اس دنیا کے چمن میں رہنا ہے. اور پھر جب ہماری زندگی پوری ہو جائے گی, ملک الموت ہمیں لینے کے لیے آئیں گے, تو یہ روح جو ہے وہ اڑ کر کے چلی جائے گی آخرت میں. تو یہ چمن یوں ہی رہے گا, یہ چمن یوں ہی رہے گا, اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. تو یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا, یہ اجڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو. جیسے قبرستان میں ہمارا جانے کا اگر معمول ہوتا اور ہر ہفتے ہم قبرستان میں جاتے, ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قبرستان میں جانا چاہیے. قبرستان میں جانے کا, جو لوگ وہاں سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہے اور قبرستان میں جانے والوں کا بھی فائدہ ہے. ہم قبرستان میں جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ پڑھتے ہیں, اسالے ثواب کرتے ہیں, تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا ہمیشہ آباد رہنے والی نہیں, بلکہ یہ دنیا اجڑنے والی دنیا ہے. ایک دن آئے گا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اور روزانہ ہی ہزاروں انسان مرتے ہیں اور دنیا کو اجاڑ کر چلے جاتے ہیں. ہزاروں انسان بینکرپٹ ہوتے ہیں, ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے. ہزاروں بیمار ہوتے ہیں, ہزاروں کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کو کینسر ہے. ہزاروں کو یہ خبر ملتی ہے کہ بہت جلدی آپ کا اب انتقال ہونے والا ہے. ہزاروں کے نکاح ٹوٹتے ہیں, ہزاروں کے بچے مرتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اجڑنے والا پہلو دنیا کا نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ہم دیکھتے نہیں. ہمیں وہ دوسرا پہلو ہی نظر آتا ہے, آبادی والا پہلو. تو یہ دنیا جو ہے یہ اجڑنے کی جگہ ہے. اگر قبرستان میں ہم جاتے تو ہمیں نظر آتا کہ دیکھو یہ ہے دنیا اصل, وہاں سے آ کر یہاں آنا ہے, یہ اجڑی ہوئی دنیا ہے. پھر ہمیں نظر آتا کہ اوہو ایک ہفتے میں اتنے لوگ اور مر گئے, ایک ہفتے میں اتنے لوگ اور مر گئے, ایک ہفتے میں اتنے لوگ اور مر گئے. ہم تو قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو درس عبرت کے لیے نہیں جاتے, ایک رسم پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان سے تعلق ہے, اس لیے ہمیں منہ دکھانے کے لیے جانا پڑے گا. اس لیے ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گزشتہ مرتبہ جب میں قبرستان میں آیا تھا اس وقت میں اور ابھی میں قبرستان میں قبروں کی تعداد میں کیا فرق آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماوے, مجھے بھی آپ حضرات کو بھی. کوشش یہ کرو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان جایا کرو, تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جو اندر سوئے ہوئے ہیں. اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاؤ, اپنے ماں باپ کی قبروں پر, اپنے اساتذہ, اپنے مشائخ, اپنے اور رشتہ داروں, محسنین محبین کی قبروں پہ جاؤ, ان پر جا کر کے ایصال ثواب کرو, اور پھر مجموعی طور پر ایک آدھ مرتبہ یاسین شریف پڑھ کے یا کچھ اور کر کے جتنے بھی قبرستان میں سوئے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو ثواب پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی ترغیب دی ہے. فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. پہلے میں تمہیں بعض دینی مصالح کی وجہ سے قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جانے سے روکا کرتا تھا, اب جو ہے وہ باتیں نہیں رہی جو پہلے تھیں, اس لیے اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. غور سے سنو, میرا تمہیں حکم ہے کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو. الا فزوروها, اور پھر آگے اس کا فائدہ بتلایا, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ وَتُزَهِّدُكُمُ الدُّنِيَا. اس لیے کہ قبرستان میں جانے سے تمہیں دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ قبرستان میں جانا تمہیں تمہاری موت کو یاد دلائے گا, دوسروں کی قبروں کو دیکھ کر تمہیں یہ خیال آئے گا کہ مجھے بھی یہیں آ کر سونا ہے. قبرستان کو دیکھ کر یہ خیال آئے گا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے. ایک شخص قبرستان میں جاتا ہی نہیں ہے, اور اس کے تعلق والوں میں, اس کے رشتہ داروں میں کسی کا جنازہ نہیں ہوتا دو تین سال تک, تو اسے تو مرنے کا خیال ہی نہیں آئے گا. قبرستان میں جاؤ اس لیے کہ تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کر کے یہ سوچو کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے. ابو العتاہیہ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, ان کا یہ شعر ہے, یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہو ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب. یا ساکن القصر المعلا, اے بلند محلوں میں رہنے والے, یہ اونچے اونچے ٹاوروں میں رہنے والے, اونچے اونچے مینشنز میں رہنے والے, رہتا تو بہت اونچے ہے تو, لیکن جانا وہاں نیچے ہے. ستدفن عن قریب فی التراب, عن قریب تو مٹی میں دفن کیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم, یہ جو قصر معلہ میں رہتا ہے یا کوئی بھی انسان جو دنیا میں رہتا ہے, اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جو روزانہ ندا دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انسانوں لدو للموت, تم بچوں کو موت کے لیے جنو, یعنی جو بھی بچہ تم جنو گے اس پر موت یقینی ہے, تم بچوں کو جنو مرنے کے لیے, یعنی جن بچوں کو تم جن رہے ہیں ان کو مرنا ہے ایک دن, تو ان کو جنو موت کے لیے. وبنو للخرابی, اور عمارت کو تعمیر کرو ویرانی کے لیے, اس لیے کہ وہ ویران ہوگا. گھر جس شخصیت کی وجہ سے آباد تھا اس کا اچانک انتقال ہو گیا تو گھر ایک دم ویران لگتا ہے. گھر میں 10 افراد رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے رونق تھی گھر میں, اس کا اگر انتقال ہو جائے تو گھر بالکل ویران معلوم ہوتا ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم يزول اذا حملت على القبور جنازة فعلم بأنك بعدها محمول. عبرت سے اگر دیکھے تو اسے یہ نظر آئے گا, جب تو اذا حملت على القبور جنازة, جب تو قبرستان میں کسی کا جنازہ اٹھا کر لے جائے تو اس وقت تو جان لے کہ اس کے بعد ایک دن تیرا بھی آنے والا ہے جب تجھے اٹھا کر قبرستان میں لایا جائے گا. لا ترکنن الى الدنیا وزینتها قد حان للموت یا ذا اللب ایاتی لا ترکنن الى الدنیا, ہرگز اپنے دل کو مت لگا دنیا اور دنیا کی زینت کی طرف. یہ چمک دمک چند روزہ, اس میں دل مت لگا. دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا یہ دل, دنیا کی چمک دمک گلیٹرز. وہ انسان بہت خوش نصیب ہے جسے پہننے کے لیے کپڑے مل جاوے, پیٹ بھرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق کھانا مل جاوے, اور سر چھپانے کے لیے ایک ایوریج درجے کا گھر مل جاوے. الحمدللہ, بس قناعت کر لو, قناعت کر لو. اگر اللہ نے اتنا دے رکھا ہے تو قناعت کر لو بس. اس سے آگے کے دے بہت زیادہ کدو کاوش مت کرو. بس اتنا ہو گیا, اب اپنے آپ کو کھپاؤ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کھپاؤ. اپنے آپ کو کھپاؤ دین پر چلنے کے لیے, دوسروں کو دین پر لانے کے لیے. اور اللہ تعالی شانہ نے عافیت والی ایسی روزی عطا فرمائی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے کچھ زیادہ ہی آ رہی ہے, تو آنے دو, کوئی حرج نہیں. عافیت کے ساتھ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کمپرومائز کیے بغیر, اس میں کسی قسم کی مفاہمت کیے بغیر آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, ذکر بھی ہو رہا ہے, بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, ماں باپ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, اللہ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, کوئی ناجائز کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے, جسم کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں, لیکن کما رہا ہے اپنی ضرورت سے زیادہ. ضرورت ہے 300 کی لیکن کما رہا ہے 600, تو آنے دو, آنے دو. اور یہ 300 جو ہے اسے تو اپنے اوپر خرچ کرو, اور اپنی لائف سٹائل کو بہت اونچی کرنے کے چکر میں مت پڑو. یہ 300 جو ہے اسے اپنی آخرت تعمیر کرنے میں لگا دو. اس لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. آج آپ نے اپنی لائف سٹائل ایسی بنا لی, اپنا رہن سہن ایسا بنا لیا کہ 600 خرچ کر رہے ہیں, تو پھر دل چاہے گا کہ 900 کا انکم ہو جاتا تو اچھا ہوتا. اور پھر آپ نے اپنا رہن سہن 900 کے معیار کا بنا لیا, تو دل چاہے گا کہ اب 1200 کا انکم ہو جاتا. یہ تو ایسی سیڑھیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری ایک وادی بھر کر کے اللہ تعالی شانہ کسی کو سونا دے دے, پوری وادی, کتنا سونا, تو کہتے ہیں اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ کاش کہ میرے پاس دوسری ہوتی. اور آگے فرمائے کہ لَن يَمْلَ أَفَاهُ إِلَّا التُّرَاب, جو دنیا کی بھوک اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, اپنے اندر دنیا کی بھوک پیدا کر لیتا ہے کہ مجھے دنیا کمانا ہے, دنیا چاہیے, دنیا کمانا ہے, دنیا چاہیے, تو اس کی بھوک پھر کبھی ختم نہیں ہوگی. میں نے ایسے لوگوں کو بہت دیکھا کہ لکھ پتی کروڑ پتی ہو گئے لیکن پھر بھی ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی. ان کی زندگی میں ایسا وقت نہیں آیا کہ بس دنیا بہت ہو گئی, اب تو ہم قبر کے قریب پہنچ گئے ہیں, اب اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. میں نے ایسے بہت کم لوگ دیکھے, اس لیے کہ وہ بھوک ختم نہیں ہوتی, وہ بھوک بڑھتی ہی رہتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. من ہو مان لائش بآن, دو حریص ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. منہوم فی العلم و منہوم فی الدنیا, منہوم فی العلم لا یشبع منہ, ایک علم کا حریص, علم کی بھوک, وہ مرتے مرتے بھی علم حاصل کرتا ہے, مرتے مرتے بھی علم کی بات کرتا ہے. اور بالکل ٹھیک اسی طرح منہوم فی الدنیا لا یشبع منہا, یہ مال کمانے والا مرتے مرتے بھی سوچتا ہے اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اب میری روح نکل سکتی ہے اور میں جا سکتا ہوں. اس جگہ نہیں, ابھی نہیں مرنے والا. اور دونوں جماعتوں کے واقعات کتابوں میں آپ کو لکھے ہوئے ملتے ہیں. یہ مرتے مرتے علم میں لگے ہوئے ہیں, یہ مرتے مرتے دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مرتے مرتے علمی سوال پوچھ رہے ہیں, علمی تحقیق کر رہے ہیں, اور یہ مرتے مرتے تجارت کا سوچ رہے ہیں, تجارت کی بات کر رہے ہیں. چار میں نہیں تین میں, تین میں نہیں چار میں, یہ تجارت کی بات. یہ حرص, فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لَن يَمْلَ أَفَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, ایسا شخص جو دنیا کی بھوک اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, یعنی دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے, اس کا پیٹ تو قبر میں جا کے ہی بھرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کمانے کا شوق اور جذبہ کب ختم ہوگا؟ جب دنیا میں جائے گا اور پتا چلے گا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس وقت تک وہ جذبہ ختم نہیں ہوگا. ابھی انڈیا میں کچھ تاجروں سے میری ملاقات ہوئی, مجھے چاہنے والے لوگ تھے, تو انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, تو بہت ساری دعاؤں میں یہ دعا بھی آ گئی کہ اللہ تعالی شانہ آپ کے مال میں بھی خوب برکت دے, اللہ تعالی شانہ آپ کے مال میں بھی خوب برکت دے. تاجر ہے تو اس دعا سے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے مال کی برکت کی دعا کی گئی. وہ مشغلہ ہے ان کا, زندگی ان کی ہے. اسی لیے ہر تاجر یہ چاہتا ہے کہ میری دکان اور میری فیکٹری میں ہر بزرگ کو میں لے جاؤں, ان کا قدم پڑ جائے. ارے بھائی کچھ کم نوٹیں ہیں کہ اور مزید گننے میں وقت صرف کرے گا تو, جتنا ہے اتنا ہی کھا پی لے اور اللہ کو یاد کر, اور کتنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں تاجروں سے, جہاں جہاں میری آواز ابھی پہنچ رہی ہے, بعد میں پہنچے, آپ حضرات پہنچائیے. تاجروں سے کہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو آپ دنیا کے لیے کما رہے ہیں یا آخرت کے لیے کما رہے ہیں, اس کا تھرمومیٹر یہ ہے کہ آپ کے انکم کا کتنا فیصد, کتنا پرسنٹیج آپ پورے سال میں دین میں خرچ کر رہے ہیں, اور کتنا پرسنٹیج اپنی ذات اور اپنی فیملی پہ خرچ کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے, اپنی ذات پہ, اپنی فیملی پہ, اپنے یہاں شادی میں کتنی فضول خرچی آپ کرتے ہیں, ہالیڈے میں جاتے ہیں کتنی فضول خرچی کرتے ہیں, اپنی جو ضروری خرچ ہے, روٹی, سالن, کپڑا, فرنیچر, گھر بار, واشنگ مشین, فریج, فریزر, ضروری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی عیاشی میں اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں اور اپنی جنت کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں, دیکھ لیجیے. فائیو پرسینٹ بھی نہیں ہوگا سو کے مقابلے میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو مال کمانے کی بھوک پیدا ہو جاتی ہے, وہ دینی ذہن کے ہوتے ہیں تو بھی نماز ان کی بس ایک سرسری نماز, سر پر سے اتار دی, جلدی جلدی نماز پڑھ لی. نماز پڑھیں گے, وہ میٹنگ کو بھی بند کر کے نماز کے لیے نکلیں گے, لیکن میٹنگ میں نماز کا خیال نہیں ہوتا, نماز میں میٹنگ کا خیال ہوتا ہے. تو پچاس سال, ساٹھ سال, ستر سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی یہ حالت, تو آخرت کی کب فکر کریں گے؟ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ اجڑتی دنیا ہم سے کہہ رہی ہے, یہ دنیا جو اجڑ رہی ہے وہ ہم سے کہہ رہی ہے, ہمیں عقبہ یعنی آخرت, عقبہ کا ہمیں عقبہ سجانی چاہیے. اب یہ اجڑتی دنیا ہمیں کہہ رہی ہے, آج یہ جا رہا ہے, کل وہ جا رہا ہے, پرسوں یہ جا رہا ہے, تو میری موت اگر 5000 آدمیوں کے بعد آنے والی ہے, وہ تو پتا ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میری موت پہلے, لیکن فرض کر لیجئے کہ مجھ سے پہلے اور 5000 آدمی جانے والے ہیں, تو ایک آدمی چلا گیا تو میں قریب آ گیا کہ نہیں, اور دوسرا گیا تو اور قریب آ گیا کہ نہیں. تو جتنے آدمی مرتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں, یہ دنیا اجڑ رہی ہے اب, اور اب میری واری آنے والی ہے. تو اجڑتی دنیا ہم سے کہہ رہی ہے, ہمیں عقبہ سجانی چاہیے اب. اور یہ روح جب نکلے گی, دو قیامت ہے, ایک قیامت تو یہ کہ سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی, اور دوسری قیامت روح نکلے گی تو وہ میری قیامت ہے. جب سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کی قیامت, اور میری روح نکلی تو میری قیامت, آپ کی روح نکلی تو آپ کی قیامت, آپ کی روح نکلی تو آپ کی قیامت. تو جب قیامت قائم ہوگی تو قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے مر ربو کا, تمہارا رب کون ہے, اور وہ بڑی قیامت آئی تو اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے. تو اجڑتی دنیا ہم سے کہہ رہی ہے ہمیں عقبا سجانی چاہیے اب, سب نزدیک ہیں پیشی کی گھڑیاں, سب نزدیک ہیں پیشی کی گھڑیاں, اللہ کے سامنے پیش ہونے کی گھڑیاں قریب ہیں, قیامت یاد آنی چاہیے اب, اپنی قیامت یا پوری دنیا کی قیامت اب یاد آنی چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جسے بھوک ہو وہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا, وہ آخری وقت تک بس کماتا ہے, کس کے لیے, دوسروں کے لیے, دوسروں کے لیے کماتا ہے. تو میں نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو مال میں خوب برکت دے, لیکن مال تمہارے بٹوے میں رہے, تمہارے والیٹ میں رہے, تمہارے پاکٹ میں رہے, تمہارے بینک اکاؤنٹ میں رہے, تمہارے تکیے کے نیچے رہے, تمہارے میٹریس کے نیچے رہے, جہاں جہاں چھپاتے ہیں انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے. مال ہر جگہ رہے تمہارے دل میں نہ اترے. وہ خانقاہی لوگ تھے, تاجر اور خانقاہی, ذکر شگل کرنے والے لوگ, بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, تو بہت خوش ہوئے اس دعا سے. میں نے کہا دل میں نہ اترے, بس ہر جگہ پیسہ رہے تمہارا, تمہارے دل میں نہ اترے, تمہارے دل میں نہ اترے. یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ, اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالی شانہ نے مال دیا ہے, لیکن مسجد میں ان کو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے کپڑوں سے, ان کی چال ڈھال سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مال والا آدمی. مال والے آدمی میں غرور آ جاتا ہے, اس کی چال ڈھال بدل جاتی ہے, اس کی گفتگو بدل جاتی ہے, دماغ اس کا بہت اوپر چلا جاتا ہے. ایسے لوگ پتہ نہیں چلتا. ہمیں اس لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ادارے کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو صاحب مال ہے, ورنہ ہمیں بھی پتہ نہ چلتا. سمپل لائف ان کی. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہی کر رہے ہیں کہ لائف سٹائل ان کی ایک ہی رہی, مال میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, سب مالدار لوگ تھے کہ نہیں, لیکن لائف سٹائل ان کی سمپل رہی, اور جو ایکسٹرا مال آ رہا تھا وہ آخرت بنانے کے لیے, وہ آخرت بنانے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دولت آئی, دولت تو جو نوکرانی تھی گھر میں اس سے تقسیم کرایا اور سب بانٹ دیا ایک ہی مجلس میں. تو نوکرانی نے کہا کہ آپ تو آج روزے سے ہیں اور گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ تھوڑا پیسہ افطار کے لیے رہنے دیتی تو کتنا اچھا ہوتا. روزے سے ہیں, گھر میں کچھ نہیں ہے, پھر بھی تقسیم کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا کہ میں, تو اسے ڈانٹا نہیں, ڈانٹ بھی تو سکتی تھی کہ نالائی میں بھول گئی تھی, جب تجھے یاد تھا تو یاد دلاتی, اب شام کو کیا کریں گے, کیا کھائیں گے. نہیں, جب کہا کہ آپ اگر تھوڑا رکھ لیتی آج افطار کے لیے, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے اگر یاد دلا دیتی تو رکھ لیتی, تم نے اس وقت یاد نہیں دلایا, اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا. مال وہ بھی کماتے تھے, مال ہم بھی کماتے ہیں, وہ کماتے تھے اپنی آخرت آباد کرنے کے لیے، ہم کماتے ہیں اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے. ہم مال کے ذریعے دنیا آباد کر کے، دنیا آباد کر کے آخرت کو ہم اجاڑتے ہیں. اس لیے کہ مال آ جاتا ہے تو ایسے ایسے کام ہم کرتے ہیں، گناہوں کے کام، فضول خرچی کے کام. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے. تو ہم مال کماتے ہیں تاکہ مال کے ذریعے ہماری دنیا آباد ہو اور اس کے نتیجے میں آخرت ویران ہوتی ہے، اور وہ لوگ دنیا کماتے تھے تاکہ آخرت آباد ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اونٹ دیے، گھوڑے دیے، درجنوں کی تعداد میں درہم دینار دیے، جو کچھ ہو سکا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے بارے میں آخرت کی کوئی بات فرماتے ہیں تو آخرت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اوپر سے خبر ملتی ہے تو فرماتے ہیں نا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا خرچ کیا، اپنا بالکل خیال نہیں رکھا، اتنا خرچ کیا کہ اللہ تعالی شانہ نے وحی بھیجی، اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. بس عثمان نے اپنی آخرت کے لیے اتنا کر لیا ہے کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی کرے گا، اچھا کرے یا برا کرے، اس کے آخرت میں فرق نہیں آئے گا. ما ذر عثمان، عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ما عمل بعد اليوم، جو کچھ بھی کرے آج کے بعد، کچھ نہ کرے، اچھا کرے، برا کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اتنا کر لیا ہے اس میں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ زہد والی اللہ تعالی شانو ہمیں صفت عطا فرمائے. زہد، دنیا سے بے رغبتی. قبرستان میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ زہد بھی آئے گا، موت یاد آئے گی اور زہد آئے گا. لا ترکنن الی الدنیا وزینتها، شاعر کہتے کہ ہرگز ہرگز اپنے دل کو دنیا اور دنیا کی زینت کی طرف مت لگا. کیوں؟ اس میں لگا کہ کیا کرے گا، جو کسی وقت بھی چھوٹ سکتی ہے. اپنے کار میں دل لگایا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کار ختم ہو گئی، اور آپ کا انتقال ہو گیا تو کار چلی گئی. اس میں دل کیا لگانے کا؟ دل اللہ میں لگاؤ جو ہمیشہ ساتھ رہے گا. دل اللہ میں لگاؤ جو کبھی ہاتھ سے نہیں جائے گا. اللہ میں دل لگاؤ. دل لگانے کی چیز اللہ ہے، اور دل لگانے کی چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے قریب کرے. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، اللہ اکبر، الدنیا ملعون وملعون ما فیہا. دنیا پر بھی لعنت ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب چیزوں پر لعنت. ارشاد نبوی ہے، الدنیا ملعون، دنیا ملعون ہے اللہ کی نظر میں، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے اللہ کی نظر میں. الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کے. اس لیے کہ جب کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سے محبت ہوگی تو یاد کرے گا. اللہ ذکر اللہ، وما والا ہو، اور وہ چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب لے جائے. وعالم ومتعلم، اور عالم اور متعلم، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو دل لگانے کی چیز تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات میں دل لگاؤ. زید عمر بکر سے دل لگا کر کیا کرو گے؟ آج زید تمہارا دوست ہے، کل بھی وفائی کر کے کسی اور کا ہو جائے گا, آپ کی دل کی دنیا کو ویران کر کے جائے گا. ہر شخص کو یہ تجربہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم دل لگاتے ہیں, اپنا سمجھتے ہیں زید عمر اور بکر کو, کبھی دین کی خاطر دین کی نیت سے دل لگاتے ہیں کہ یہ میرا معاون بنے گا دین کے کام میں, یا ہو سکتا ہے کہ بھی نفس کا دھوکہ ہو کہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ دین کی خاطر, حالانکہ ہے کوئی دوسری نیت. اور اکثر مرتبہ ہم دل لگاتے ہیں دنیا کی خاطر کہ اس سے تعلق رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے, یا ہمارے اس کی کمپنی اچھی لگتی ہے, اس کی صورت اچھی ہے یا خدمت گزار ہے یا اس کے کانٹیکٹس ہے, جو بھی ہو کنوینئنس ہے, اور پھر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس لیے کہ اس پر ہمارا کنٹرول تو ہے نہیں, تو ہماری دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے, ہماری ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو جاتی ہے. آپ منت کرو, پلیڈ کرو, پلیز کہو, اس کو اب آپ میں دلچسپی نہیں ہے. تو ایسی چیزوں میں دل کیوں لگائیں جو ہمارے دل کی دنیا کو ویران کر کے چلا جائے؟ ایسی ذات سے دل کو آباد کرو جو باقی ہے, وہ باقی ہے تو دل کی آبادی بھی باقی رہے گی, کبھی ویران نہیں ہوگا اس کی محبت دل میں آئی تو. شیخ جنید, شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت دعا کیجئے, بس بڑی پریشانی سے گزر رہا ہوں, دعا کیجئے کہ بس اللہ موت دے دے, موت دے دے. اللہ اور اللہ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں اگر کوئی دل لگائے گا تو اس کی زندگی میں ایسا مرحلہ آ سکتا ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے, لیکن جو اللہ اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے دل لگائے گا اس کی زندگی میں کبھی یہ مرحلہ نہیں آ سکتا کہ وہ موت کی تمنا کرے, اس کے دل کو سکون ہے. اللہ کی یاد سے جب دل کو سکون ملتا ہے تو اللہ کی محبت سے کتنا سکون ملے گا, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. میں ایسے ان گنت لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے ان کے پاس, سکون نہیں. ایک تو بے سکونی, بے قراری اور درد دل اللہ کے لیے ہو کہ میں کب میرے محبوب سے ملوں, یہ بے قراری ہو کہ پتہ نہیں میرا محبوب مجھ سے راضی ہے یا نہیں, یہ بے قراری ہو کہ مرنے کے بعد جب میں اپنے محبوب کو منہ دکھاؤں گا تو کیا ہوگا میرا, یہ بے قراری ہے ایک. تو یہ بے قراری اور یہ درد دل یہ تو مستحسن ہے, یہ تو مطلوب ہے, ایسا درد دل تو مطلوب ہے. اللہ یہ درد دل ہم سب کو نصیب فرما دے. اور دوسرا درد دل, دوسری بے قراری وہ دنیا کی, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی موت کی دعا کیوں کرواتا ہے, اپنا مسئلہ تو بیان کر, ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے. تو کہا کہ نہ, اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے, اس پرابلم کا کوئی سلوشن نہیں, اب پھر بھی بول تو صحیح. تو اس نے کہا کہ ایک میرا جگری دوست تھا, جگری دوست, ہر چیز سے میں زیادہ اس سے محبت کرتا تھا, میرا دل اس میں لگا رہتا تھا, اس کا بھی دل میرے اندر لگا رہتا تھا, صبح ناشتہ ساتھ, دوپہر کا کھانا ساتھ, شام کو کھانا ساتھ, تفریح میں ساتھ, جہاں دیکھو بس ہم ساتھ ہی ساتھ رہتے تھے. یہ محبت جو ہے للہ نہیں تھی, اللہ کے لیے نہیں تھی, یہ محبت طبیعی تھی, فطری, ایک دوسرے کو چاہنے والی. کہا کہ اچانک ہی مجھے چھوڑ گئے. بہت سمجھائے لیکن نہیں, وہ اب وہ چلا گیا تو میری زندگی ویران ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. نہ کھانے میں دل لگے, نہ نیند آئے. اللہ عشق مجازی سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ عشق مجازی ہے, کسی سے اس کی خاطر محبت کرنا, یا یوں سمجھو کہ کسی سے نفسانی محبت کرنا. اور اللہ تعالی شانہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا, یہ تقوی والا ہے اس لیے مجھے بہت محبت ہے, یہ علم والا ہے اس لیے مجھے بہت محبت ہے, یہ میرا طالب علم ہے اور پڑھنے میں بہت اچھا ہے اس لیے محبت ہے, یہ استاد مجھے علم پڑھا رہے ہیں اس لیے مجھے محبت ہے, یہ میرے ماں باپ ہے اور اللہ نے مجھے ماں باپ سے محبت کرنے کے لیے اس لیے محبت ہے, یہ محبت للہ ہے. یہ عشق حقیقی کے شعبے ہیں, عشق مجازی. ایک تو ہے اللہ کی خاطر محبت, اللہ سے محبت یا اس کی خاطر محبت, اور دوسری اللہ سے یا اللہ کی خاطر محبت کے علاوہ محبت. اس سے مجھے بہت محبت, اسے خدمت بہت کرتا ہے, بہت کمفرٹ ملتا ہے, تو یہ چلا جائے گا تو صدمہ ہوگا, بہت ٹھیس پہنچے گی, اس میں بھی ٹھیس پہنچتی ہے. اس کے حقیقی سے تعلق رکھنے والی جو محبت ہے اس میں بھی, لیکن وہ ٹھیس جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر پہنچتی ہے, اس میں آخرت میں اجر ملتا ہے, اس میں آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, یہاں سنبھال نہیں پاتا. عشق نے غالب نکما کر دیا, یہ ہے عشق مجازی. کسی لڑکی سے محبت ہو جائے, ناجائز محبت, عشق نے غالب نکما کر دیا. ایسا عشق کام کے آدمی کو بھی نکما کر دیتا ہے, بیکار. عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ غالب جو ہے اس نے عشق مجازی کی بات کی ہے. تو حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گھڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے, ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم کے وہ شیخ تھے, حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گھڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے اس میں تھوڑا تغیر کیا اور عشق حقیقی کو بتلایا. عشق نے احمد نکما نہیں, مجلا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, جلا پیدا کر دی زندگی میں. عشق نے احمد مجلا کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے. کام کا آدمی نکما ہو جاتا ہے عشق مجازی کی وجہ سے, اور نام کا آدمی مجلا ہو جاتا ہے, کام کا ہو جاتا ہے عشق حقیقی کی وجہ سے. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. یہ عشق حقیقی جو کام کے نہیں ہوتے, وہ بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. پر یہ جو عشق حقیقی ہے یہ ملتی کہاں ہے؟ اللہ والوں کے پاس ملتی ہے, اللہ والوں کے پاس. اللہ اللہ والوں کے پاس ملے گا. ڈاکٹر بننا ہو تو جس کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے, جو ڈاکٹر بنا ہے اس کے پاس سیکھنے کے لیے جانا پڑے گا. یونیورسٹی میں جو ڈاکٹر بننے کے لیے جاتا ہے تو جتنے بھی سکھانے والے ہوتے ہیں وہ سب ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ لوئر نہیں ہوتے. اور لوئر بننا ہو تو وہ یونیورسٹی میں جائے گا تو سب لوئر سکھائیں گے, ڈاکٹر نہیں سکھاتے. تو اللہ کی محبت کو سیکھنا ہو, اللہ کی محبت تک پہنچنا ہو تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. اسی لیے آگے شاعر کیا کہتا ہے, تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب, بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور, عشق حقیقی ہوگا تو دونوں عالم کی سعادت ملے گی, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو دونوں عالم کی سعادت تب ملے گی جب عشق حقیقی ہوگا, اللہ کا عشق ہوگا. اور وہ کیسے آئے گا؟ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام. کسی شیخ کامل کو اگر پکڑ لے گا تو پھر عشق عشق حقیقی ہوگا, درد دل نصیب ہوگا. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. اگر درد دل کی تمنا ہے, یہ درد دل کون سا درد دل؟ کہ اللہ کی خاطر بے قرار رہے کہ میں کب اللہ سے ملاقات کروں, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. پتہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں. یہ درد دل, تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزینوں میں, بادشاہوں کے خزانوں میں یہ درد دل نہیں ملتا. یہ گوہر تو فقیروں کے پاس ملے گا, خانقاہوں میں ملے گا, چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کے پاس ملے گا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. دل لگانے کی چیز تو اللہ ہے, محبت کرنے کی چیز تو اللہ ہے, اس سے دل لگاؤ, اللہ سے محبت کرو. اللہ مجھے بھی اس کی سمجھ دے, اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی, میرے سب متعلقین کو بھی, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ یہ توفیق دے. اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے, اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے, اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ بھوریا والا ہے, یہ فخر کی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ پاکستان والا ہے, یہ فخر کی بات نہیں کہ عربستان والا ہے, چائنا والا ہے, فرانس والا ہے, برطانیہ والا ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ کہے کہ یہ اللہ والا ہے, یہ میرا ہے, اللہ والا, اللہ والا ہو جائے. اس کے لیے زہد چاہیے, زہد. دنیا میں گھوم پھر رہا ہو لیکن دنیا کا قطرہ نہ لگ رہا ہو. ایک کشتی میں بیٹھ کر کے آدمی پورے سمندر میں چکر لگاتا ہے, انڈیا سے نکلتا ہے کشتی میں بیٹھ کر اور پہنچ جاتا ہے سعودی عرب, انڈیا سے نکلتا ہے اور پہنچ جاتا ہے افریقہ, انڈیا سے نکل جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے برطانیہ, لیکن اسے ایک قطرہ بھی سمندر کا نہیں لگتا ہے. سمندر تو پیسوں کا سمندر ہو لیکن زہد اتنا ہے, زہد. اس لیے کہ دل میں پیسوں کی محبت کے لیے جگہ ہی نہیں ہے, اس نے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیا ہے. جب دل بھر گیا ہے اللہ کی محبت سے تو اس میں دوسری محبتوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اب تو وہی محبت اس میں داخل ہو سکتی ہے, اللہ کی محبت پہرے دار ہے. اللہ کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے تو یہ پہرا ہوتا ہے. اب ناپاک محبت اندر داخل نہیں ہو سکتی, مال کی ناجائز محبت نہیں داخل ہو سکتی, کسی لڑکی کی ناجائز محبت داخل نہیں ہو سکتی, کسی مرد کی کسی عورت کی اپنی خود غرضیوں کے لیے محبت داخل نہیں ہو سکتی, پہرے دار. ابھی اللہ کی محبت اسی محبت کو داخل ہونے دیتی ہے جو اس کی خاطر ہوتی ہے, جو اس کے قرب کو لاتی ہے. زہد, اور زہد کے لیے کچھ تھوڑی کوشش بھی تو کرنی پڑے. زہد بے رغبتی دنیا سے. اب ہم تو یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ بس اگر اللہ نے دیا ہو تو اجازت ہے, اللہ نے دیا ہو تو بھائی نفس کو بھی تو تھوڑا مارو, نفس کو بھی تو مارو تھوڑا. نفس نے جو مانگا وہ خرید لیا, نفس نے جو مانگا وہ کھا لیا, نفس نے جتنا مانگا خرید لیا, جتنا مانگا کھا پی لیا. نا نفس کو بھی تو مارو ایک حد میں رہ کر. ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. تو ٹھیک ہے پورا فقر تو ہم اختیار نہ کریں, لیکن کچھ تو تھوڑا بہت تو کچھ دنیا میں کٹوتی ہو اختیاری طور پر, کہ نا بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے اتنا بس کافی ہے, کچھ زیادہ آ گیا اللہ کے راستے میں دے دیا, کچھ تو ہو. عیش میں پڑی ہوئی ہے پوری دنیا, دیندار طبقہ بھی عیش والی زندگی گزار رہا ہے, عوام اور خواص سب الا من رحم ربی الا ماشاء اللہ. عمدہ عمدہ گھر, عمدہ عمدہ مکانات, گھروں میں دیکھو تو سب ڈیکوریشن کے فکر میں پڑے ہوئے ہیں, فرنیچر دیکھو تو اعلیٰ درجے کے ہیں. کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کا تعلق مدرسے سے ہے, اس کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہے, اس کا تعلق خانقاہ سے ہے, تو ایسا نظر نہیں آتا کہ کچھ زہد ہے. ہر شخص دنیاوی ترقی کے پیچھے لگا ہوا ہے, عمدہ عمدہ گاڑیاں, عمدہ عمدہ لباس, کچھ زہد بھی تو نظر آئی کسی جگہ پر. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے, یہ دنیا دنیا سے اللہ تعالی شانو ہماری حفاظت فرمائے, اس سے نجات عطا فرمائے. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ دناعت سے ہے, دناعت کمینی چیز کو کہتے ہیں, گندی چیز کو کہتے ہیں. کہتے ہیں دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کمینی اور گندی ہے. اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ دنیا دنوون سے بنا ہے, اور دنوون کا مطلب قریب ہونا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا قریب ہونے کے, دنیا ختم ہونے کے قریب ہے. کس وقت ختم ہو جائے کچھ کہہ نہیں سکتے, کس وقت ختم ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ٹھیک ہے اتنی راحت کا سامان, اتنا پیسہ جمع کر لے کہ آدمی بے صبری کا شکار نہ ہو جائے. قادل فقر وان یکون کفرن, کبھی کبھی بے صبری کا شکار ہو کر آدمی اللہ کے بارے میں نہ کہنے کی بات کہہ دیتا ہے. تو اتنا زیادہ زہد تو اختیار نہ کرے, لیکن کچھ تو ہو, کچھ تو زہد ہو. عزت فی الدنیا, یہ اللہ کے محبوب بننے کا یہ طریقہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو. کیا مطلب اس کا؟ کہ دل اس میں نہ لگے, دل نہ لگے. عبد الصمد نے تو لیٹسٹ ماڈل خریدی ہے مرسیڈیز کی, دل لگتا ہی نہیں. تو خریدی نئی خریدی تھی اس وقت عبد الصمد کے بارے میں دل میں جو خیالات آ رہے تھے, تو مرسیڈیز لیٹسٹ ماڈل کی خریدنے کی خبر سن کر کے بھی عبد الصمد کے بارے میں وہی خیالات تھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے عبد الصمد کے پیشانی پر مکھی بیٹھی ہے, ایسا خبر ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مرسیڈیز اس کی گیرج میں آ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فلاں نے تو 10 بیڈروم کا مکان خریدا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا دل میں. اچھا اللہ برکت دے, اس کے لیے بھی زہد چاہیے نا. دنیا سے بے رغبتی ہوگی تو خیال نہیں آئے گا, اس لیے کہ جو چیز ہماری نظروں میں قیمتی نہ ہو وہ کسی کے پاس چلی جائے تو دل پر اثر نہیں پڑتا. تو زہد چاہیے, بے رغبتی. تو اگر ایسا ہوگا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی ہو جاوے آدمی کو, تو یحبک الناس, لوگ تم سے محبت کریں گے, اس لیے کہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں رہے گا, کسی کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں رہے گا. زہد سے انسان کائنات کا محبوب ہو جاتا ہے, اللہ کا بھی محبوب اور اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب. اس لیے کہ وہ ایسا سمجھے گا کہ بھائی اس کو فیکٹری مل گئی تو گڈ لک ٹو ہم, ہمیں تو اس فیکٹری میں دلچسپی ہی نہیں تھی. سمجھے, جلن تو تب ہوگی نا کہ جب اس میں ہمیں دلچسپی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ زہد اپنے دل میں اختیار کرو. ہمارے اکابر کے بارے میں ایک بہت اچھی بات ہمارے اکابر کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ ان کی حالت یہ تھی، اسلاف، بزرگان دین، صحابہ، تابعین، تبا تابعین اور جو بڑے بڑے اولیاء وغیرہ گزرے ہیں ان کے بارے میں، کہ وہ کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اس میں تما نہیں کرتے، تما لالچ نہیں کرتے کہ یار یہ پین مجھے مل جاوے تو اچھا ہے، یہ پین مجھے مل جاوے تو اچھا ہے، یہ موبائل بہت اچھا ہے مجھے مل جاتا تو اچھا ہوتا، یہ سویٹر بہت اچھا ہے میرے پاس ہوتا تو نا، تما نہیں بالکل، اس لیے کہ بے رغبتی ہوتی ہے ان کو. لیکن ان کی تما کے باوجود اگر شرعی اصول کے دائرے میں رہ کر کسی مفسدے اور دینی مذرت کے بغیر اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر منع بھی نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے، سمجھے. اور کبھی کبھی ایسا اصول اگر کوئی بنا لے کہ نہ میں تو ہدیہ لوں گا ہی نہیں کسی سے، یہ بھی کبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا زہد بتانا چاہتا ہو لوگوں کو، یہ بہت باریک چیز ہے. اس لیے ہدیہ لینے کے بارے میں بھی اپنے مشائخ سے سیکھنا چاہیے کہ ہدیہ لینے کی کیا اصول ہے. ہوتا ہے نا کہ نہ بھائی میں نہیں لیتا، پھر کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ مالدار کا ہدیہ میں نہیں لیتا، تو ہو سکتا ہے کہ دل میں مالداروں کی حقارت ہو، وہ ان کو حقیر سمجھ رہا ہو کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں اور میں نیک ہوں، اس لیے ہر جگہ منع بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں کہ کوئی دینی نقصان نہ ہو، کوئی مفسدہ نہ ہو، کوئی فساد کی چیز نہ ہو، نقصان میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اپنی کوئی تما بھی نہیں تھی، لالچ بھی نہیں تھی، جو دے رہا ہے محبت سے دے رہا ہے، اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے اور حلال اس کا ذریعہ معاش ہے، تو پھر منع نہیں کرتے، لے لیتے ہیں، اسے بھی اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ روزی تو اللہ پہنچاتا ہے، کبھی کھیتی کے ذریعے پہنچاتا ہے، کبھی دکان کے ذریعے پہنچاتا ہے، کبھی کسی انسان کے ذریعے پہنچاتا ہے، ضرورتیں تو اللہ پوری کرتے ہیں نا. اب آ گئے پیسے، پہلے تما نہیں، تما نہیں، گھر میں فقر چل رہا ہے کوئی بات نہیں، ایک وقت کھانا کھا لیں گے کوئی حرج نہیں، ایک وقت کھانا کھا لیں گے، دو وقت نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، اس وقت بھی تما نہیں کہ یار کچھ مل جاوے اس سے، اپنا اظہار نہیں کرتے وہ کسی کے سامنے. اونچے درجے کے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ہے غریب، لیکن چونکہ کسی کے سامنے اشارے کنائے سے بھی نہیں بولتے، اس لیے ہر شخص ایسا سمجھتا ہے کہ یہ مول سب بہت ویل آف ہے. یحسبہم الجاہل اغنیا من التعفف، تعفف، وہ بولتے نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی سے کوئی نکلوانے کے لیے کہ بس حالات گھر میں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ بس صبر کی اللہ توفیق دیتا ہے، دل بہت کر رہا ہے کہ عمرے کے لیے چلے جاتے، بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی اسباب پیدا فرما دے، تو وہ اسے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، اور وہ خود دعا کر رہا ہے اس مخلوق سے، اشارے سے کہہ رہا ہے کہ کچھ آپ کہہ دیجیے کہ میں دے دوں گا، آپ چلے جاؤ. کر و فر کے ساتھ رہتے ہیں، وہ تعفف، کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، گھر میں روٹی پیاز کھاتے ہیں، ہمارے اکابر ایسے بھی گزرے ہیں بزرگان دین، گھر میں روٹی اور پیاز چل رہا ہے لیکن باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا. تو تما نہیں کرتے، کسی طرح گزارا کر لیتے ہیں، اور جب آ جاتا ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ 500 آ گئے ہیں اور مجھے گھر میں ضرورت ہے، نہ ضرورت نہیں ہے، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے لیے نہیں آیا ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر بھیجا ہے تاکہ میرے ذریعے دوسروں کی ضرورت پوری ہو، تو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کس کو ضرورت ہے اور ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو تما نہیں کرتے، بغیر تما کے آ جائے تو منع نہیں کرتے، اور منع نہ کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں جب آ جاتا ہے تو پھر جمع نہیں کرتے، آگے چلتا کر دیتے. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھلیوی ان بزرگوں میں سے ہے جن کی میرے اوپر نظر رہی، شفقت رہی، اللہ کا یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان رہا کہ ایک لمبی فہرست ہے مشائخ کی اور بزرگان دین کی جن کی میرے اوپر نظریں رہی اور جن کی دعائیں میرے کام میں شامل رہی، ان میں حضرت مولانا بھی ہے رحمہ اللہ تعالی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت اونچے درجے کے صاحب علم تھے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، تو حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا نام سارا تھا، سارا، تو گھر میں حالات اچھے نہیں ہوتے تھے، مولوی کی تنخواہ یوں بھی بہت کم ہوتی ہے، مولوی کی تنخواہ یوں بھی بہت کم ہوتی ہے، ابھی میں وہاں گیا انڈیا تو انڈیا علماء کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ حضرات صبر کر کے اللہ کی خاطر جتنا اللہ تم کو روزی پہنچاتا ہے اس پہ قناعت کر کے دین کے کام میں لگی رہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے دوسری کسی چیز کی طرف آپ توجہ مت کیجیے، اس لیے کہ ہم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں ان سب نے اسی طرح کام کیا ہے، جو ہمارے اکابر بزرگان دین تھی ان کی بھی تنخواہیں کم ہی تھی اور ان کو بھی دوسری اپرچونٹیز ملی تھی، لیکن نہیں، وہ انہوں نے اسی کام کو کیا۔ میں اپنے طلبہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ دوسرے چکروں میں نہ پڑے، انبیاء والا کام کیجیے، انبیاء کا کام کیا ہے لوگوں کو قرآن سکھانا، انبیاء کا کام کیا ہے لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دینا، انبیاء کا کام کیا ہے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو ہر اعتبار سے اللہ سے جوڑنا، کتاب اللہ کے ذریعے، سنت رسول کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے اللہ سے جوڑنا، یہ ہے علماء کا کام، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، دنیا میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کا کام کرے، اور کرتے چلے آئے ہیں 1400 سال سے الحمدللہ، یہ تو نبوت والی زبان نے کہا ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کا کام کون کرے گا قیامت تک، علماء کریں گے، تو کرتے چلے آئے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی طرف ہمارے ذہن، زید عمر بکر کو مت دیکھو کہ زید عمر بکر دنیا کما رہا ہے میں بھی ایسا نہیں، ہمارا کام ہے قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا، ہمارا کام ہے حدیث پڑھنا حدیث پڑھانا، ہمارا کام ہے قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا دوسروں کو عمل کروانا، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے ہمارے قلوب کا تزکیہ کرنا اور دوسروں کے قلوب کا تزکیہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ بڑے بڑے ہمارے زمانے کے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، عرب اجم دونوں جھک گئے تھے حضرت کے سامنے، عرب اجم دونوں جھک گئے تھے، اور حضرت اگر چاہتے تو بہت اعلیٰ درجے کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نہ ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ آپ کا جو آبائی وطن ہے تکیہ میں، وہاں کچا مکان تھا، اس میں رہتے تھے حضرت، کچے مکان میں رہتے تھے، اور وہاں ملکی سطح پر بھی پولیٹیکل لیڈرز بھی آپ کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، تو آپ اگر پکا روڈ بھی بنوانا چاہتے تھے تو بنوا سکتے تھے، لیکن ایک مرتبہ بھی ایک حرف نہیں کہا کہ کچھ کرو۔ انڈیا پاکستان وغیرہ میں جب کچی سڑکیں ہوتی ہیں تو وہاں پہنچنے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں وہ سب کو پتا ہے، لیکن نہ، بالکل نہیں۔ اور دنیا کا مشہور ترین آدمی ہے ابو الحسن علی ندوی، ابو الحسن علی ندوی خود جوانی میں فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا تھا اور حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، اور حسن اتفاق سے جمعہ کے دن ایسی جگہ پر مجھے جگہ ملی جہاں میرے دائیں بائیں آگے پیچھے سب عرب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عرب، مصری، ایجپشن وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ امام حرم نے خطبہ میں یہ کہا کہ قال الشیخ ابو الحسن علی الندوی، کہا کہ میری کتاب میں سے شیخ نے اپنے خطبے میں ایک اقتباس لیا، قال الشیخ ابو الحسن علی الندوی، تو کہا میں زہر و قطار رونے لگا کہ میری کتاب میں سے امام حرم بول رہے ہیں آج جمعہ کے دن، تو کہا نماز سے فراغت کے بعد وہ سب پوچھنے لگے ایک دوسرے کو کہ یہ الشیخ ابو الحسن علی الندوی کون ہے، نماز کے بعد پوچھنے لگے، تو کہا ایک عرب نے یہ کہا کہ ان سے پوچھو اس لیے کہ ان کا نام سن کر یہ بہت روئے تھے، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کون بزرگ ہے۔ اتنی اونچے درجے کی عالمی شخصیت. لیکن زہد کتنا تھا؟ زہد دنیا سے بے رغبتی، ابسٹیننس کتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ ان کے گھر جب مہمان جاتے تھے بڑے بڑے تو چاول اور دال ملتی تھی، دال اور روٹی ملتی تھی، سادہ کھانا. اور کنگ فیصل اوارڈ جب ان کو ملا، کنگ فیصل اوارڈ، تو اوارڈ کے ساتھ کئی لاکھ ریال بھی ملتی ہے ساتھ میں. تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ ہوا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ضرور اسے قبول کیجئے، بعض مسالے تھی دینی، آپ ضرور اسے قبول کیجئے. دلچسپی نہیں تھی ان کو، حضرت شیخ کو بھی اس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن بعض دینی مسالے کہ بھائی عجم کے اندر بھی ایسے علماء ہیں جن کو کنگ فیصل اوارڈ مل سکتا ہے، یہ عربوں کے سامنے بات آنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں کچھ نہیں ہے، پاکستان میں کچھ نہیں ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ عربستان میں سب کچھ ہے وہاں کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ قبول کر لیجئے آپ. تو کسی کو خود نہیں گئے، کسی کو بھیجا اس کو ریسیو کرنے کے لیے، خود نہیں گئے، اتنا بڑا آنر تھا، خود نہیں گئے، کسی کو بھیجا. اور کسی کو بھیجا اور اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے جو ٹیلی گرام کیا حضرت نے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں اور میری طرف سے کوئی ریپرزینٹیٹو آئے گا اسے جلسے میں قبول کرنے کے لیے، تو اس ٹیلی گرام میں لکھا تھا کہ مجھے اتنی لاکھ ریال جو انعام میں ملنے والی ہے وہ فلاں 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 جگہ تقسیم کر دی جائے. ان کو ہی کہہ دیا کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر تقسیم کر دو آپ. اتنا زہد. اور عرب ملکوں سے ان کو بلایا جاتا تھا، دمشق کی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف ڈماسکس، وہاں ان کو بلایا جاتا تھا، مدینہ یونیورسٹی، تو وہ یونیورسٹی بلاتی تھی، حکومتیں بلاتی تھی. تو حضرت خط میں لکھ دیتے تھے کہ میرا جو شیڈیول ہے وہ میرے اوپر لکھ کر کے بھیج دیا جائے، میں وقت پر پہنچ جایا کروں گا. اور میرے وطن کے کچھ دوست وہاں رہتے ہیں تو ان کی بھی چاہت ہے اور میری بھی چاہت ہے کہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، تو میرا قیام ان کے ساتھ رہے گا. ہوٹل میں نہیں رہتے تھے، فائیو سٹار ہوٹل میں، حالانکہ حکومت ان کو کہتی تھی کہ ہم وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے آپ کو، کہا کہ آپ میری فکر نہ کیجیے، مجھے شیڈیول دے دیجیے، میں پہنچ جاؤں گا. اور رہتے کس کے ساتھ تھے؟ ہمارے انڈیا پاکستان کے جو ایکسپیٹریٹس ان ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے تھے اور ایک ایک کمرے میں چھ چھ آدمی رہ کر خود کھانا پکا کر کھاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. اور کتنا بڑا آدمی کہ جب بیت اللہ کی، کعبے کی، شاہ فہد کے زمانے میں اثر نو تعمیر ہوئی اور اس کا افتتاح ہوا، تو افتتاح کے موقع پر جن جن لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا اس میں شیخ ابو الحسن علی ندوی بھی تھے. اور وہ کعبے کا دربان جو ہوتا ہے، چابی وہی کعبے کی کا دروازہ وہی کھولتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کھولتا، کنگ پرنس کوئی نہیں. اس کا تعلق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. تو مختلف حکومتیں آئی لیکن چابی ان کے خاندان میں ہی رہتی ہے، ان کے خاندان میں. تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمیم تھے شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچے درجے کے بزرگ. تو وہ جب مکہ مکرمہ گئے تو ان کے زمانے میں جو کعبے کی چابی کا دربان تھا، کعبے کے کا جو دربان تھا جس کے پاس چابی تھی، اس سے ملاقات کی. یہ شیبی ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شیبہ خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ ایک کام ہے آپ سے. کہا کیا کام ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک قرآن ہے اور یہ ایک تلوار ہے، امام مہدی کو پہنچانی ہے. یہ تلوار اور یہ قرآن امام مہدی کو پہنچانا ہے. تو کہا امام مہدی کو پہنچانے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے خاندان ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، تمہارا خاندان ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی. تو تمہارے خاندان یہ پاس کرتے رہنا تھا کہ ان کے زمانے کا جو آدمی ہے وہ ان کو دے دے، تو امام مہدی میرے قرآن میں سے پڑھیں گے اور امام مہدی اس تلوار کو استعمال کریں گے. تو وہی کھلتا ہے ہمیشہ. بادشاہ کو بھی جانا ہوتا ہے تو پہلے سے ان پر کہلواتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے. تب تو افتتاح ہوا، درجنوں آدمی پوری دنیا سے، بڑے بڑے لوگ وہاں، سعودی عرب کے بھی بڑے بڑے علماء، رویل فیملی کے. اور جب وہ یوں کر کے دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو وہ رک گیا،
اس زمانے کا شیبی, وہ رک گیا اور رک کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اين الشيخ ابو الحسن علی الندوی, کہا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی کہاں ہے؟ تو حضرت کو آگے لایا گیا تو کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ افتتاح فرمائیں. یہ اعزاز تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. یعنی اتنا بڑا آدمی, تو جو جتنا جھکتا ہے اللہ اتنا ہی اسے بڑا بناتا ہے. اور حضرت کا انتقال ہوا 21 رمضان کو, 21 رمضان مبارک کو غسل کیا, غسل کرنے کے بعد بیمار تھے تو تاخیر ہو گئی تھی, تو کہا کہ مسجد میں کہلوا دو کہ جمعہ کی آج ذرا تاخیر سے ہوگی, میں آ رہا ہوں. اور حسب معمول جو ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے, سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے کہ ذرا تاخیر ہو گئی ہے, میں آ رہا ہوں. سورہ کہف کی تلاوت کر کے, اور جب سورہ کہف کا قرآن ان کے لیے خادم نے کھول کر کے رکھا تو حضرت نے سورہ کہف چھوڑ دی اور سورہ یاسین شریف کھولا, اور سورہ یاسین شریف تلاوت شروع کر دی, اور سورہ یاسین شریف پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا. یاسین شریف پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا. ایسی موت آئی ہے 21 رمضان کو. اور 21 رمضان کو یہ ہوا, اور وہاں یہ طے ہوا کہ حرمین شریفین میں دونوں جگہ پر حضرت کی نماز جنازہ ہونی چاہیے غائبانہ, چونکہ امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. تو انڈیا میں انتقال ہوا تھا یہاں, لیکن کچھ دشمنوں نے جو حضرت کو چاہتے نہیں تھے انہوں نے اس میں رکاوٹ پیدا کی, اہل حق کو نہ چاہنے والوں نے. تو کہا کہ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ دونوں طرف سے کوششیں چلتی رہی, عربوں کا ہی آپس میں وہاں اختلاف ہو گیا. اور اللہ کو کچھ عجیب منظور تھا کہ یہ اختلاف چلتے چلتے اوپر گیا, پھر اوپر گیا, پھر اوپر گیا, اور شاہ فہد تک پہنچا. اور شاہ فہد نے 27 رمضان کو فرمان جاری کیا کہ ان کی نماز جنازہ غائبانہ دونوں حرم شریف میں پڑھی جائے, اور اسی دن دونوں حرم شریف میں ختم قرآن تھا. اللہ کو عزت دینی تھی تو یہ اختلاف شروع ہو گیا. اور 27 کو ختم قرآن کے بعد جب وتر کی نماز پڑھنی تھی اس میں یا پھر فرض نماز میں, باقاعدہ اعلان ہوا کہ شیخ ابو الحسن علی الندوی ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے. یہ اعزاز اللہ نے عطا فرمایا. اتنے بڑے آدمی لیکن زہد, دنیا سے بے رغبتی ہے. بڑے بڑے سلاطین ان کو جانتے تھے, بڑے بڑے ائمت الحرم جو ہیں ان کے سامنے جھک جاتے تھے. ورلڈ مسلم لیگ کا جلسہ ہوتا تھا تو ان کی صدارت میں ہوتا تھا, ائمت الحرم وغیرہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, سب جھک جاتے تھے ان کے سامنے, لیکن زہد. تو ایسا زہد تھا کہ ایک مرتبہ وہاں اس میں ان کے یہاں ندوۃ العلماء میں یہ ابو دھبی کے شہزادے وہاں پہنچے, ابو دھبی کے پرنس وہاں پہنچے. تو شیخ ابو جلسہ تھا تو شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں استقبالیہ کلمات کہے, تو اس میں یہ جملہ کہا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر. یہ جملہ کہا, نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر. یہ عربی کا ایک جملہ ہے, دو جملے ہیں, کہ امیر فقیر کے دروازے پہ بہت اچھا لگتا ہے, فقیر امیر کے دروازے پہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ انہوں نے کہا کہ آج ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ امیر فقیر کے دروازے پہ آیا ہے, اور ایسا نہیں ہوا کہ فقیر امیر کے دروازے پر گیا. یہ زہد تھا ایسا حضرت کا. تو بہرحال میری بات ذرا لمبی ہو گئی, بات ذرا طویل ہو گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ زہد بھی زندگی میں ہونا چاہیے. زہد زہد ملا تو کھا لیا, نہ ملا تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ آپ ذرا کچھ بتاؤ اپنے بارے میں. جب اولیاء ملتے ہیں تو وہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں نا کہ اپنے کچھ حالات بتلاؤ. تو انہوں نے یہ کہا کہ میری حالت یہ ہے کہ جب کچھ ملتا ہے تو کھا کر شکر ادا کرتا ہوں, اور نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہوں.
تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کون سے کمال کی بات ہے، یہ تو کتا بھی کرتا ہے. یہ کہا اس میں کون سے کمال کی بات ہے، یہ تو کتا بھی کرتا ہے کہ ملتا ہے تو کھا کر شکر ادا کرتا ہے اور نہیں ملتا ہے تو سب. تو کہ آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب مجھے ملتا ہے تو دوسروں کو کھلا دیتا ہوں اور نہیں ملتا ہے تب شکر ادا کرتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ نہیں ملتا ہے تو شکر، اس کا مطلب یہ کہ نہیں ملتا ہے پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تم نے کھانا نہیں دیا لیکن دوسری کتنی نعمتیں تم نے دے رکھی ہے. تو بھائی کچھ نہ کچھ کٹوتی کرو. میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ تین سموسے کھانے کا شوق ہو تو دو کھاؤ، سمر میں روزانہ آئس کریم کھانے کا شوق ہو تو تین دن کھا کر چوتھے دن چھوڑ دو، نفس کی خلاف ورزی کرو اور اسے پھر بڑھاؤ، اسے بھی. اور اپنے مشائخ کی سربرست، دیکھو شیخ ضروری ہے ورنہ کوئی جو ہے بالکل ڈرائی ہو جائے گا، سمجھے؟ تو یوں ہی وہ سوکھ کر کے قبر میں چلا جائے گا. اس لیے کہ اس میں بھی شیطان جو ہے وہ طرح طرح سے شیخ کی سرپرستی چاہیے. تو لا ترکنن الی الدنیا وزینتہا، ہرگز ہرگز اپنا دل دنیا اور دنیا کی زینت میں مت لگا، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا. اے دل، یہ تو خزاں ہے جو با اندازے باہر آئی ہے، یہ چمک دمک نہیں ہے، یہ تجھے دھوکہ دے رہی ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے. دنیا موسم بہار اور سپرنگ کی طرح نظر آتی ہے، حالانکہ وہ اوٹم ہوتا ہے، وہ موسم خزاں ہے، اس میں دل مت لگانا، دھوکہ کھائے گا، مرنے کے بعد بہت پچھتائے گا. لا ترکنن الی الدنیا وزینتہا، دنیا کو کی طرف دل مت لگا. قد حان للموت یا ذا اللب ان یاتی، بہت قریب موت آ چکی ہے تیرے پاس، بہت قریب ہے کہ دنیا. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو، سمیٹ رہا ہوں اب، واپس جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا کر کے ختم کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبرستان جانے کا یہ فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ ہماری موت اپنی یاد آتی ہے اور دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. لیکن صحیح طریقے سے جائے گا تو، ہم قبرستان میں بار بار جاتے ہیں لیکن نہ کچھ نہیں ہوتا، کافین کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا، میت کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا، قبر کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا، قبروں کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ قبروں کو دیکھتا کون ہے؟ آپس کی دنیا کی باتوں میں اتنے مشغول ہیں کہ خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے بھی ایک دن یہاں آ کر کے سونا ہے. اکیلے جاؤ اور اس زاویے سے سوچو کہ مجھے بھی یہاں آ کر کے سونا ہے، یہ میرا ابوڈ ہے، فائنل ابوڈ ہے، مجھے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو تم قبرستان میں جا کر کے قبروں کی زیارت کرو. کیوں ہم لوگ کیوں قبرستان میں جاتے ہیں؟ جو جتنے بھی لوگ جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ میرے جانے کی وجہ سے ابا کو فائدہ ہوگا، میرے جانے کی وجہ سے امی کو فائدہ ہوگا، میرے جانے کی وجہ سے قبرستان کو، اس لیے کہ میں پڑھ کر کے اسارے ثواب کروں گا. یہ فائدہ بھی ہے لیکن حدیث نے اس فائدے کو بیان نہیں کیا ہے. تو اصل فائدہ جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، قبرستان میں جانے سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی. وہ تو زہد کم دنیا، اور یہ قبرستان میں جانا اور موت وغیرہ کے بارے میں غور و فکر کرنا تمہارے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرے گی، دنیا سے دل اٹھے گا. وہ تو زہد کم دنیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شعر ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اجڑتی دنیا ہم سے کہہ رہی ہے ہمیں عقبہ سجانی چاہیے اب. اجڑتی دنیا، ابراہیم بھائی چلے گئے، اسماعیل بھائی چلے گئے، احمد بھائی چلے گئے، تو یہ دنیا اجڑ رہی ہے تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی ایک دن جانا ہے، تو اب عقبہ سجانی چاہیے. سب نزدیک ہیں پیشی کی گھڑیاں، قیامت یاد آنی چاہیے اب. اب تو قیامت یاد آنی چاہیے، اور اس کے لیے پورے دین پر عمل کرنا چاہیے. اور پورے دین پر عمل تب ہوگا جبکہ تزکیہ ہوگا. تزکیہ ہوگا تو عقائد پختہ ہوں گے، تزکیہ ہوگا تو عبادات جو ہیں وہ بغیر ریا کے کر سکے گا. عبادات طاعت کی طرف رغبت، تزکیہ ہوگا تو دل صاف ہوگا، معاملات درست ہوں گے، معاملات معاشرت ٹھیک ہوگی، اخلاق حسنہ ٹھیک ہوں گے، تزکیہ ہوگا. جو قد افلح من تزکا، اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرمائے. تزکیہ ہے نا کہ تزکیہ، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر دیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. تو تزکیہ کا کیا معنی؟ طہارت القلوب عن العقائد الباطلہ، کہ دل جو ہے وہ پاک ہو جائے غلط عقیدوں سے. دل پاک ہو جائے غلط عقیدوں سے، غلط نظریات سے. اب ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہی نہیں، کتابیں پڑھتے ہی نہیں، تو صحیح نظریہ کیا ہے، غلط نظریہ کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط کیسے پتا چلے گا؟ ایک ہے طہارت القلوب عن العقائد الباطلہ، یہ ہے تزکیہ کا ایک درجہ. تزکیہ میں تزکیہ کا ایک حصہ، درجہ نہیں ایک حصہ، تزکیہ کا دوسرا حصہ طہارت النفوس عن الاخلاق الرذیلہ، نفسوں کا پاک ہو جانا اخلاق رذیلہ سے، برے برے جو اخلاق، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بخل ہے، عورتوں کی ناجائز محبت، بد نظری کی محبت، اس سے پاک ہو جائے. اور تیسرا طہارت الابدان، تو قلوب بھی پاک ہو جائے، نفس بھی پاک ہو جائے، نفوس بھی پاک، اور ابدان یہ جسم بھی پاک ہو جائے. کس سے؟ عن الانجاس، نجاستوں سے، نجاست حکمیہ سے اور نجاست حقیقیہ سے، اور والاعمال القبیحہ، بد عملیوں سے، برے اعمال سے، زینا سے، شراب سے، غیبت سے. تو یہ جب تینوں حصے تزکیہ کے حاصل ہو جائیں تو قد افلح من زکاہا. اس کے لیے کسی کو شیخ منتخب کیا جاتا ہے اور اس سے رہنمائی لی جاتی ہے تاکہ دل کا تزکیہ ہو جائے، دل صاف ہو جائے. جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر عقائد بھی پختہ ہیں، اخلاق رذیلہ کی جگہ پر اخلاق فاضلہ آ جاتے ہیں، اور برے اعمال بھی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. اور جو حضرات کسی نہ کسی شیخ سے بیعت ہو چکے ہیں، جو بیعت نہیں ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ بیعت ہو جائے اور بیعت ہو کر کے یہ کام کریں، اور جو بیعت ہو چکے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اب ربط قلبی رہے اپنے شیخ کے ساتھ، ان کے پاس آنا جانا بھی رہے، اور دل سے، دل و جان سے ان کو چاہیں، دل و جان سے ان کی محبت کریں، دل و جان سے ان کی، آپ کا دل اس کے دل میں لگا ہوا ہو. آپ کا دل جب اس کے دل میں لگا ہوا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آپ کی طرف متوجہ کر دیں گے، اور جب دونوں دل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہاں جو کچھ ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتا ہے. اپنا دل لگائیے اپنے شیخ میں، شیخ کے لیے اسارے ثواب کیجئے، شیخ کی مجلس میں حاضری دیجئے، ادب سے بیٹھ کر کے سنیے، شیخ جو کہے اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کیجئے، شیخ کی منشا کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کیجئے، انشرا رہے اس کا. جیسے استاد کا دل منشرے ہوگا تو طالب علم کو فائدہ ہوگا. یہ شیخ کے ساتھ تعلق، آدمی ایک اپنا ایک دائرہ اور اپنی باؤنڈری بنا لے کہ اس حد تک تعلق رکھنا ہے، اور گویا شیخ کو یوز کر لینا ہے اپنی عقل کے مطابق، اس سے تزکیہ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرنا پڑتا ہے کہ وہ جس طرح مجھے کہے گا اس طرح میں کروں گا. ایک طالب علم یونیورسٹی یا اسکول میں چلا جائے اور کہے کہ مجھے پتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، ایک لیسن میں جائے، دوسرے لیسن میں نہ جائے، کہ دس از سفیشینٹ فور می، وہ ایگزام کے وقت اس کو پتا چلے گا، سرٹیفکیٹ کے وقت پتا چلے گا کہ کچھ حاصل نہیں ہوا. اپنے آپ کو حوالے کرے، اور ذکر کثیر کا اہتمام کرے، کثرت ذکر، یعنی دل کی غفلت کو دور کرے، اور شیخ کی رہنمائی میں وہ بھی کرنا پڑے گا. یہ تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں یہ تو بالکل ابتدائی چیز ہے، یہ تسبیحات جو پڑھتے ہیں ذکر اللہ، یہ تو ذکر لسانی ہے، دھیرے 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 شیخ کی رہنمائی میں آگے ترقی کرنی ہے. اور سب سے بڑا کام جو کرنا ہے، شیخ سے قلبی ربط، اس کی مجلس میں آنا، تعلق رکھنا، اس کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا معاملہ کرنا، اپنے احوال کو پیش کرنا، اور معمولات کی پابندی کر کے ذکر کثیر کی طرف آنا، اپنے کثرت ذکر کی طرف آنا. اور ان دونوں کے ساتھ جو اصل کام کرنا ہے وہ یہ کہ زندگی میں جتنے گناہ ہیں مجاہدہ کر کے ان گناہوں سے بچنا، جو ناجائز کام ہو رہے ہیں ان سے بچنا، جو فرض واجب چھوٹ رہے ہیں ان کو جبر کر کے کرنا، مجاہدہ، مخالفت نفس. اور اس کے علاوہ مخالفت نفس کر کے جتنا ہو سکے مستحبات، سنن اور نوافل پر بھی کاربند ہونا. اگر یہ کر لیا میرے بھائیو تو پھر یہ ساری نعمتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرمائے ہم سب کے اوپر، فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما اے ارحم الراحمین صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا خاص تعلق نصیب فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما ان کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ہمیں ایمان کامل نصیب فرما یقین محکم نصیب فرما الہ العالمین ہماری قلوب کو اپنی محبت سے سرفراز فرما ہماری قلوب کو اپنی محبت سے سرفراز فرما ہماری قلوب کو اپنی محبت سے سرفراز فرما اے ارحم الراحمین ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر و تازہ فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما ہمارے دماغوں کو اپنی یاد سے معطر فرما اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما الہ العالمین علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر محتاج بن کر ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین محتاج بن کر مشائخ کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما اے ارحم الراحمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما الہ العالمین تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما الہ العالمین ہمارے حال پہ رحم فرما ہمارے حال پہ رحم فرما الہ العالمین ہمیں طاعات کی نیکیوں کی رغبت نصیب فرما الہ العالمین نافرمانی اور معاصی سے نفرت نصیب فرما اے ارحم الراحمین تجھے راضی کرنے والے ہر کام کی توفیق عطا فرما تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین شیطان اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما حرمین شریفین مسجد اقصی مقامات مقدسہ مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما جماعتوں کی جمعیتوں کی حفاظت فرما ہر فرد مسلم کی ہر فرد بشر کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین
تیری نصرت کو لانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تیری رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین تیری رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. تیری رحمت کو متوجہ کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین حب الدنیا سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کو زہد کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہمیں زہاد میں زاہدوں میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین زاہدوں میں شامل فرما. الہ العالمین ہمیں قناعت نصیب فرما, ہمیں قناعت نصیب فرما, ہمیں قناعت نصیب فرما. ہمیں شاکر اور صابر بندے بنا دے. اے ارحم الراحمین ہمیں خسائل سے آراستہ فرما, ہمیں رذائل سے پاک و صاف فرما. غلط عقائد غلط نظریات سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرما. الہ العالمین برے اعمال سے ہمارے جسموں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اخلاق رذیلہ سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے حال پر رحم فرما. فکر آخرت نصیب فرما. الہ العالمین دنیا کی بے ثباتی کا یقین نصیب فرما. الہ العالمین ہدایت کو عام فرما, ہدایت کو عام فرما, ہدایت کو عام فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے اس ملک میں بھی خیر و برکتیں پیدا فرما. الہ العالمین نفرت کی فضاؤں سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین برکتوں سے رحمتوں سے اس ملک کو بھر دے. الہ العالمین اس ملک کو رحمتوں سے برکتوں سے بھر دے. الہ العالمین رحمتوں کو عام فرما, برکتوں کو عام فرما, پورے عالم میں سلامتی کو عام فرما, پورے عالم میں امن کو عام فرما. اے ارحم الراحمین مسجد اقصی کی حفاظت فرما. الہ العالمین الہ العالمین بیت المقدس کی حفاظت فرما, فلسطین کی حفاظت فرما, وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ظلم کا خاتمہ فرما, ظلم کا خاتمہ فرما. مظلوموں کی دستگیری فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما, مظلوموں کی دستگیری فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین آج جن بچوں نے قرآن مجید کے حفظ کو شروع کیا ہے انہیں بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین ان کے لیے حفظ کو آسان فرما. الہ العالمین ان کے قلوب کو قرآن مجید کا مرکز بنا دے. الہ العالمین ان کے قلوب کو قرآن مجید کے الفاظ سے منور فرما. الہ العالمین اس کے علوم و معارف سے بھی منور فرما. الہ العالمین انہیں علماء ربانیین میں شامل فرما, انہیں زہاد علماء ربانیین میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین انہیں دین کی خدمت کے لیے, دین کو پورے عالم میں عام کرنے کے لیے الہ العالمین قبول فرما. خدمت دین کے لیے, مخلوق کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو بھی قبول فرما. الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائی مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. مرحومین کی مغفرت فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو, ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا